بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النساء مختصر تفسير كدرس جاري ہے اور جہاں پر روکی تمہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین پر سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ نماز کو قصر کرو، یعنی اس کو کم کر دو. اور کم سے مراد، قصر الصلاة سے مراد جو نماز چار رکعت والی وہ دو رکعت ہو جاتی ہے. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں اذیت پہنچائیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں التخفیف فی الصلاة اور صلاة القصر کا ذکر ہے، اور اسے کہتے ہیں الرخص الشرعیہ، شرعی رخصتیں جو ہیں ان میں سے قصر الصلاة بھی ہے. قصر الصلاة کے احکام اور مسائل کے تعلق سے چند اہم چیزوں پر بات کرتے ہیں آج کے درس میں. اور یہ جو مسئلہ ہے، بعض علماء نے اس مسئلے کو عقیدہ کی کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے، متفرقات میں، کیونکہ بعض اہل بدعت جیسے کہ خوارج ہیں، انہوں نے مسافر کے لیے قصر نماز کو جائز نہیں سمجھا، اور کہتے کہ یہ خوف کے لیے تھا، اور اب خوف نہیں تو قصر بھی نہیں ہے. الغرض، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم سفر کی حالت میں ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم نماز کو قصر کر لو. اور قصر نماز تین نمازوں میں ہوتی ہے، وہ تین فرض نمازیں جو چار رکعت کی ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز. فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اذیت پہنچائیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا ہے. کیونکہ کافر ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کب اور کیسے وہ اہل ایمان کو نقصان پہنچائے. اور ہوا یہ کہ، یعنی اس آیت کریمہ کے سبب نزول میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک جنگ کے دوران، جس میں سے خالد بن ولید بھی شامل تھے مشرکین کے ساتھ اسلام قبول کرنے سے پہلے، تو ظہر کا وقت آیا اور ظہر کی نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پڑھی، تو مشرکین نے کہا ابھی آنے والی نماز جو ہے، یعنی عصر کی نماز جو ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ان کے مال اور بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے. ذرا الفاظوں پہ غور کریں، یہ مشرکین گواہی دے رہے ہیں کہ ابھی جو نماز آئے گی یہ نماز ان لوگوں کے لیے، یعنی اہل ایمان کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے، ان کے مال اور اولاد اور بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے جب اب یہ نماز پڑھیں گے عصر کی نماز تم ہم ایک ساتھ مل کے ایک حملہ کریں گے اور ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ عصر سے پہلے، ابھی عصر کا وقت نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اب نماز قصر کرنی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ جو اگلی والی آیات، اس میں اس قصر نماز کا طریقہ بیان کیا ہے۔ الغرض، میں اگلی آیت جب پڑھوں گا تو نماز قصر نماز کے جو مختلف طریقے ہیں، صلاۃ الخوف کے، اس آیت میں صلاۃ القصر کا احکام ہے اور اگلی آیت میں صلاۃ الخوف کے احکام ہے۔ میں دوسری آیت کے بعد تھوڑا وقت لے کے بتاؤں گا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر جو ہے تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور ہمیشہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں، ان کے دشمن وقتی طور پر نہیں ہیں، ان کی دشمنی تا قیامت ہے۔ اس لیے کبھی کسی کافر سے امید نہ رکھیں کہ وہ کبھی بھی کسی مسلمان کے لیے یا اہل ایمان کی خیر خواہ ہیں۔ اگر کہیں پر ان کی کوئی بھی بھلائی نظر آتی ہے تو وہ دنیا کے لیے ہے، ان کے ذاتی مفادات کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود و نصارہ کے تعلق سے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کبھی راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ جب تک ان کی ملت کی اتباع نہ کی جائے۔ جب تک تم لوگ اپنے دین پر قائم ہو وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، تم اپنے دین کو چھوڑو گے ان کے دین کو اپناؤ گے تب وہ راضی ہوں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ اہل ایمان مسلمانوں کی پہچان ان کا ایمان ہے، ان کا دین ہے، اور یا تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ کرسی پیچھے ہو جائے۔ تو کافر جو ہے وہ اہل ایمان کے کھلے دشمن ہیں، اور دشمنی ہمیشہ رہے گی۔ تو آیت کے اس حصے میں ہمیں جو پیغام ملتا ہے، واضح پیغام یہ ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، کافروں کے ساتھ تعلق کے لیے محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ کافر کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بڑا پیارا پیغام ہے اس آیت کریمہ میں کہ دین اسلام آسانی کا دین ہے، وہ اس اعتبار سے کہ نمازوں کو اگر دیکھ لیں، ارکان اسلام کو دیکھ لیں آپ، کلمہ شہادت میں بڑا پیارا اور سب سے آسان پیغام یہ ہے کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے، ایک رسول کی اتباع کرنی ہے، سب سے زیادہ پیارا اور آسان ترین طریقہ ہے۔ ایک رب کی عبادت کرنی ہے، ایک نبی کی اتباع کرنی ہے۔ نمازیں پانچ فرض ہیں، پچاس نہیں ہیں، پانچ پڑھتے ہیں اجر پچاس کا ملتا ہے۔ زکوٰۃ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، اور وہ بھی ایک سال ہونے کے بعد، جب ایک سال مکمل ہوگا نصاب کے پورا ہونے میں تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ بھی بعض چیزوں میں جو مخصوص چیزیں شریعت میں۔ روزہ پورے سال میں بارہ مہینے صرف ایک مہینہ فرض ہے، رمضان کا روزہ، باقی فرض نہیں ہے۔ حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، تو کتنی آسانیاں ہیں۔ دیکھیں اگر حج ہر سال فرض ہوتا اور نمازیں پچاس فرض ہوتی اور روزے چھ مہینے فرض ہوتے اور زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہوتی تو پھر ہوتا کیا، کتنی مشکل ہوتا۔ تو دین اسلام بنیادی طور پر آسانی کا دین ہے، اور جب کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے اس آسانی میں، اس آسانی مزید کر دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں رخصت شرعیہ، اس میں سے قصر الصلاۃ بھی ہے۔ اب مسافر ہے، چار رکعت والی نماز اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اگر آسان بھی ہو تب بھی چار رکعت آپ دو پڑھیں گے۔ رمضان کا روزہ ہے، سفر کی حالت میں ہو آپ افطاری کرنے روزہ نہ رکھیں، قضا آپ پر فرض ہے، روزہ فرض ہی نہیں ہے، بعد میں قضا کر لیں آپ۔ سبحان اللہ۔ تو دین اسلام آسانی کا دین ہے. اگر یہ آسانی اس میں کوئی خلل ہو جاتے، کوئی مزید تنگی پیش آ جاتے کسی وجہ سے، تو رخصت الشرعیہ ایک اور آسانی ہے. اب دیکھیں، وضو کے لیے پانی ہے، غسل کے لیے پانی ہے، طہارت کے لیے. اگر نہ پانی نہ ہو تو یہاں پہ رخصت الشرعیہ کیا ہے، اس کے نعمل بدل کیا ہے، تیمم ہے، مٹی ہے، تو تیمم آسانی ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے جو رخص الشرعیہ وہ چھ ہیں، واجب نوٹ کر لیں، اگلے درس میں پوچھوں گا کون سے ہیں. چھ رخص شرعیہ ہیں، یہ چھ کون سے ہیں اور ان کی دلیل کیا ہے، اگلے درس میں پوچھوں گا انشاءاللہ. تیسری بات جو اس آیت کریمہ میں ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اس میں صلاۃ القصر کو خوف کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور یہیں سے غلطی لگی خوارج کو، جو اہل بدعت میں سے ہیں. انہوں نے کہا کہ صلاۃ الخوف قرآن مجید میں، صلاۃ القصر خوف کے ساتھ جوڑ دیا ہے. بد امنی میں، جنگ میں تو جائز ہے، سفر کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، ایک مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے، اور ابن کثیر نے بھی اسی روایت کیا ہے اس قصے کو. ایک شخص نے سیدنا عمر بن الخطاب سے سوال کیا، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ قرآن مجید میں تو اللہ نے فرمایا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، خوف کی بات ہے، اب تو امن و امان عام ہو گیا ہے، اب ہم قصر کیوں کرتے ہیں؟ سوال بنتا ہے نا. تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جواب میں کہ جس سے آپ کو تعجب ہو اور مجھے بھی اسی بات پہ تعجب ہوا تھا، میں نے بھی یہی سوال کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صدقہ ہے، اللہ کا صدقہ قبول کر لو. تخفیف الصلاۃ، جو نماز، قصر نماز جو ہے، اگرچہ اب امن و امان عام ہو گیا الحمدللہ، بد امنی نہیں ہے اور خوف بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ نماز قصر برقرار رہے گی مسافر کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے، صدقہ ہے، صدقہ کو قبول کر لو. تو اس اعتبار سے صلاۃ القصر جو ہے خوف کی حالت میں بھی ہے، جنگ کی حالت میں بھی ہے، عام سفر میں بھی ہے جس میں جنگ اور جہاد نہ ہو، کیونکہ عام طور پہ جہاد کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. تو یہ احکام، اور اس لیے یہ آیت کریمہ جو ہے صلاۃ القصر، یہ جہاد کے سیاق اور سباق میں آئی ہے. ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں اس سے پہلے، اور اگلے آیت میں بھی اسی جہاد کا اور اللہ کے راستے میں قتال کا ذکر ہو رہا ہے. تو اسی سیاق اور سباق میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ القصر کو خوف کے ساتھ جوڑ کے بیان فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی جب نماز، جب سفر پہ جاتے اور امن کی حالت ہوتی تو نماز قصر کرتے کہ نہ کرتے؟ قصر کرتے. تو اس لیے خوف کا ذکر جو یہاں پہ، اس پہ قاعدہ ہے. وہ الفاظ جو کسی غالب معاملے کی وجہ سے یا کسی خاص موقع کی وجہ سے استعمال کیے جائیں، تو وہ تو ان کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا. اذا خرج المنطوق مخرج الغالب او لحادثة فلا معنی لها. یعنی خوف کا یہاں پہ جو ذکر ہے، کیونکہ اس وقت جو غالب سفر تھے جب آیت نازل ہوئی، اس وقت جو غالب سفر تھے، اکثر غالب یعنی اکثر سفر جو ہوتے تھے وہ جہاد کے لیے ہوتے تھے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اور خوف اس وقت طاری ہوتا، یا تو مشرکین حملہ آور ہوتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حملہ کرتے، تو یہ صورتحال تھی. اس میں خوف کا جو معنی ہے وہ ہمیشہ تھا. اس لیے ان الفاظ کو، کہ غالباً اس وقت یہ ہوتا تھا، اس کے بعد یہ حکم نہیں ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا. اس کیونکہ خوف منسوخ ہوتا تو خوف نہ پڑتے، منسوخ نہیں ہے، یہ بھی برقرار ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے خوف کا سقس کے ساتھ جوڑنا جو ہے، اس کا معنی اس منطوق کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا قصر صلاۃ کے لیے، کیونکہ اگر اس پہ عمل کر تو پھر سفر نہیں ہے، اس میں سفر کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اگر سفر کے ساتھ جب خوف جڑ جاتا ہے تو خوف اگر ہٹا دیں سفر باقی رہتا ہے، تو سفر کو برقرار رکھے خوف کے بغیر. تو خوف کو ہم نے کیوں نکالا ہے؟ اسی قاعدے کی بنیاد پر، کہ غالباً اس وقت سفر جو تھے خوف کی وجہ سے ہوتے تھے، جو صلاۃ القصر ہے، خوف طاری ہوتا تو نماز قصر کرتے تھے خوف کی وجہ سے. اب جب امن امن عام ہو گیا ہے، خوف نہیں ہے، تو جو پہلا اثر تھا باقی رہ گیا ہے مسافر کے لیے، قصر الصلاۃ واضح ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ نے ان کے نماز کو قائم کیا کر دیا، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، طائفہ جماعت، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار اٹھا لیں، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں. یہاں پر سجدے سے فَإِذَا سَجَدُوا یعنی انتہوا من الرکعہ، سجدے سے مراد سجدہ کر کے پھر اب نماز کو ختم کر لیتے ہیں، پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ اور آ جاتے ہیں. تو سجدے سے مراد، کیونکہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو جو پیچھے رہتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں، سجدہ نہیں، کبھی طریقہ بتاتا ہوں میں تفصیل سے. فَإِذَا سَجَدَ، وہ سجدہ کر لیں اور اپنی نماز کو تمام کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پھر یہ پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، جو اپنی نماز ختم کر کے، سجدہ کر کے نماز ختم کر کے چلے گئے. وَأْتَتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور دوسرا گروہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آئیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ جو پہرہ دے رہے تھے دوسری جماعت. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ اٹھا لیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ، اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ، پھر وہ حملہ کر دیں آپ لوگوں پر ایک ساتھ مل کے. جیسے میں نے ذکر کیا حدیث میں کہ مشرکین جو ہے وہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے عصر کی نماز کے وقت. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذى من مطر او کنتم مرضى، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم بیمار ہو، تکلیف میں ہو، اذى من مطر، اگر بارش ہو، بارش کی وجہ سے آپ اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، او کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ اپنے ہتھیار رکھ دو، وخذوا حذرکم، لیکن اپنا بچاؤ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو، ہمیشہ چکندہ رہنا چاہیے. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس آیت کریمہ میں صلاۃ الخوف کی صفت اور طریقہ بیان کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے جو احادیث میں آئے تھے 6 یا 7 کے قریب مختلف طریقے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، ان میں سے 3 معروف طریقے ہیں، میں 3 پہ بات کرتا ہوں، انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی. صلاۃ الخوف کا تعلق جو ہے اور ان طریقوں کا اختلاف جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی شدت خوف کی ہے، جنگ شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی، جنگ کے دوران ہے یا جنگ سے پہلے یا جنگ کے بعد کی صورتحال ہے، خوف موجود ہے یا خوف کم ہے یا بہت زیادہ ہے. کیونکہ جب انسان جنگ میں جب جنگ شروع ہو جائے اس کی پہلے تیاری ہوتی ہے، 2 صفے ہوتی ہیں، پھر ایک وقفہ آتا ہے جنگ کے دوران بھی، پھر جنگ میں کود پڑتے ہیں دونوں فریقین جو ہے، پھر قتال کے وقت اگر نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے اور دوسری نماز جو جمع کی جاتی ہے ایک ساتھ اس کا وقت ختم ہونے والا ہے تب نماز پڑھی جاتی ہے، اسی حال جب کہ تلوار ہاتھ میں لڑ بھی رہے ہیں. تو 3 مختلف صورتیں. پہلی صورت، اچھا دوسری اعتبار نماز میں فرق جو ہے کہ جو دشمن ہے وہ قبلے کی طرف ہے یا قبلے کے مخالف ہے، قبلہ کا جہاں پر قبلہ ہے دشمن کا رخ جو ہے آپ کا رخ دشمن کی طرف جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے، یعنی دشمن آپ کے قبلے کے بیچ میں ہے یا اس کے اپوزٹ کہیں پہ ہے، اس کے علاوہ ہے. اگر دشمن جو ہے آپ کے قبلے کے بیچ میں ہے تو نماز کا اور طریقہ ہے، اگر دشمن جو ہے آپ کے قبلے کے پیچھے قبلے سے الگ ہے کسی اور طرف ہے اس کے نماز کا طریقہ اور ہے. تو اب 3 صورتیں ہو گئی ہیں. ایک، جب جنگ کے دوران جنگ جاری ہو اس وقت کیسے پڑھنی ہے،
جنگ کی شدت
میں، ٹھیک ہے نا، اس میں ظاہر قبلہ رخ کہاں ہے آپ کو نہیں پتہ، کیسے قبلہ کس طرف ہے، اس میں رکوع کیسے کرنا، نہیں کر سکتے رکوع، اس میں کیسے پڑھنا، اس میں صرف کیا کیا جاتا ہے، سب سے آسان طریقہ ہے بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے نیت کرنی ہے، تکبیر پڑھ لینی ہے نیت کے، کیونکہ تلوار ہاتھ میں اب لڑ رہے ہیں، گن ہاتھ میں اب لڑ رہے ہیں، اس میں استقبال قبلہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ تکبیر پڑھیں گے اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا, اور اس میں ایک رکعت پڑھنی ہے, دو رکعت نہیں پڑھنی. اور اس میں تکبیر تحریمہ کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. رکوع میں آپ ایما کریں گے سر سے, رکوع نہیں کر سکتے, رکوع کریں گے تو دشمن حملہ کر, اب لڑے دشمن سے رکوع کیسے کریں گے, سجدہ کیسے کریں گے؟ تو ایما جو ہے کیسے ہوگا, سر جھکانے سے, تھوڑا سا سجدے کے لیے زیادہ سر جھکانا ہے, رکوع کے لیے کم سر جھکانا ہے. یعنی اگر اللہ اکبر کہا ہے, اگر رفع دین ہو سکے تو ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں. اب کہ دل کی نیت سے اپنے سارے اعمال کرنے, نیت ہوگی نماز کے اللہ اکبر کہہ دیا, زبان سے جو زبانی عبادات وہ آپ کریں گے, کیونکہ زبان جنگ کے دوران تو چل سکتی ہے, آپ بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جو آپ کے ہاتھ اور پاؤں کے جو باقی جو رکوع ہے, سجدہ ہے, قیام ہے, باقی ہیں, ان کی معافی ہے اگر نہیں ہو سکتے, اگرچہ یہ بھی ارکان ہیں, ٹھیک ہے نا. تکبیر تحریمہ ہوگی, آپ اللہ اکبر پڑھیں گے, سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا, دوسرے سورہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. باقی جو آپ رکوع کہیں گے اللہ اکبر کہہ کے آپ سر تھوڑا جھکائیں گے, ٹھیک ہے نا, اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد سر اٹھائیں گے, پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے کی طرف جب آپ سر تھوڑا زیادہ جھکائیں گے, ٹھیک ہے نا, پھر ذکر پڑھیں گے جو سجدے کے سبحان رب الاعلا, پھر تکبیر پڑھ کے پھر سر اٹھائیں گے, پھر دوسرا سجدہ کریں گے, ٹھیک ہے نا, اور پھر تشہد کی نیت کر کے آپ تشہد کریں گے جب تک آپ کھڑے بیٹھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر تشہد پورا پڑھیں گے, پھر آپ سلام کریں گے. یہ جب جنگ کی شدت ہو اور خوف کی شدت ہو تب یہ طریقہ ہے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز جو فرض ہوئی چار رکعت ہے, اہم نماز جو ہے قیام کی حالت میں, سفر میں دو ہوئی اور خوف میں ایک. صلاۃ الخوف اگر ہو, بہت شدید ڈر ہو جنگ میں کے دوران, یہ مطلب ہے ایک تب پڑی جاتی ہے اگر یہ ہو. بہرحال اچھا, دوسری صورت جب دشمن جو ہے وہ قبلے کے مخالف ہو تب کیا کرنا ہے, اور یہ آیت کریمہ جو ہے اسی تعلق سے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا کریں گے, ایک گروہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا رخ قبلے کی طرف, دوسرا گروہ مشرکین کی طرف جو ہے نا دشمن کی طرف رخ ہوگا, دشمن کی طرف, کیونکہ دشمن اب پیچھے ہے قبلے کی طرف نہیں ہے. اچھا, ایک رکعت مکمل پڑھ دیں گے, یعنی رکوع بھی ہوگا, اس میں تکبیر ہوگی, اس میں رکوع ہوگا, رکوع پورا نماز رکوع کریں گے, کیونکہ پیچھے والے حفاظت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. پوری رکعت پڑھنے کے بعد جب وہ دوسرا سجدہ دے کے کھڑے ہو جائیں گے, آپ وسلم کھڑے ہیں, ٹھیک ہے نا, دوسری رکعت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, اب یہ جو گروہ ہے یہ اپنی خود رکعت پوری کرے گا, نیت کرے گی انفرادیت کی کہ اب نماز منفرد کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نیت ختم کر کے منفرد نماز کر کے اپنی ایک رکعت پوری پڑھ لیں گے, ایک رکعت پوری کرنے کے بعد سلام کر کے اٹھ کے چلے جائیں گے, اور آپ وسلم کھڑے دوسری رکعت کے لیے. دوسرا گروہ جو ہے جو جس کا رخ دشمن کی طرف تھا وہ آئے گا, وہ تکبیر تحریمہ کرے گا, ان کی پہلی رکعت ہوگی آپ وسلم کی دوسری رکعت ہوگی, اور وہ بھی پوری نماز پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا, اس میں رکوع بھی پورا ہوگا, سجدہ بھی پورا ہوگا, قیام بھی پورا ہوگا, ٹھیک ہے نا. جب آپ وسلم تھوڑا دوسری رکعت لمبی کریں گے تاکہ دوسرا گروہ آ کے پڑھ لے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ لے, جب دوسری رکوع یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیر پر وسلم رکوع کریں گے. رکوع کیا, جو دوسرے جو گروہ پیچھے ہے جو مقتدی ہیں جو بعد میں آئے ہیں گروہ, یہ بھی رکوع کریں گے, ٹھیک ہے نا. پھر سمع الحمد ربنا ولک الحمد رفع من الرکوع ہے وہ بھی کریں گے, پھر سجدہ ہے وہ بھی کریں گے, پھر تشہد بیٹھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی تشہد پہ بیٹھیں گے. اگر آپ تشہد پہ بیٹھیں گے تو دوسرے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ ایک رکعت باقی ہے نا جو گروہ بعد میں آیا, ایک رکعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اب ایک رکعت باقی ہے, آپ سب تشہد پہ بیٹھیں گے, تشہد لمبا کریں گے, اور وہ جو دوسرا گروہ بعد میں آیا ایک رکعت باقی ہے, وہ جب دوسرا سجدہ کریں گے بیٹھیں گے تشہد کے لیے, اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور ایک رکعت پوری مکمل کریں گے. جب رکعت مکمل کر لیں گے تب اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تشہد پورا کرنے کے بعد, اور صحابہ نے بھی تشہد پورا پڑھ لیا, پھر سلام دونوں طرف ہو جائے گا. اس طریقے سے دونوں گروہوں کی نماز ہوئی. ایک گروہ جو پہلا تھا نماز کی ابتدا سے علیہ وسلم کی ابتدا کی ہے, دوسرے گروہ نماز کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیجیے سلام کے ساتھ. یہ طریقہ جو ہے یہ تب ہوگا,
دو
رکعت پڑھی ایک صرف اس وقت جب شدت ہو, ایک رکعت جو ہے جب شدت ہو جنگ کے دوران ہو, اگر نہیں ہے تو باقی جو دو باقی صورتیں ہیں ان میں دو رکعت ہوتی ہے, یہ فرق ہے. تو دشمن تھا یہ قبلے کے علاوہ. تیسری صورت اگر دشمن قبلے کی طرف ہو تب کیا کرنا ہے, اس میں دو صف ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ پڑھی اور دونوں نے تکبیر تحریمہ پڑھی. سن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث میں, متفق علیہ حدیث میں, کہ آپ سن تکبیر پر ہم سب نے تکبیر پڑھی, پھر قیام کیا ہم نے سب نے قیام کیا, پھر رکوع کیا ہم سب نے رکوع کیا, پھر سجدے میں گئے تو پہلا جو صف ہے وہ سجدے میں گئی, دوسری صف سجدہ نہیں کیا. امیجن کریں دو صفے ہیں, کیونکہ ایک صف ہتھیار اٹھا کے انہوں نے پروٹیکشن کرنی, حفاظت کرنی ہے. اگر دونوں سجدے میں جائیں گے تو دشمن تو تیار ہے نا. یہ وہی طریقہ ہے جو میں نے بتایا ہے کہ دشمن حملہ ور ہونا چاہتا ہے الغرض. تو پہلے صف جو ہے وہ سجدے میں چلی گئی, دوسری صف کھڑی ہے سجدے میں نہیں گئی ہتھیار اٹھا کے, ٹھیک ہے نا. دونوں سجدے کیے, پھر جب دونوں سجدے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے نا, تو دوسرے صف نے سجدہ کیا, ٹھیک ہے نا, سجدے میں چلے گئے. جب سجدے سر اٹھا کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو دوسری صف آگے آ گئی, پہلے صف پیچھے آ گئی. دوسری صف جب سجدہ کر کے سر اٹھائے گی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی, دوسری صف پہلے آ جائے گی پہلی صف کی جگہ, دوسری پہلی صف کی جگہ جو دوسری کی طرف چلی جائے گی. اب دوسری رکعت پڑھنی ہے. پھر سن جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا, آپ سب نے رکوع کیا ایک ساتھ, پھر سر اٹھایا, سب نے سر اٹھایا, پھر سجدہ کیا, تو پھر جو پہلی صف تھی انہیں سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو دوسری صف وہ پیچھے کھڑی ہے رکھوالی کے لیے, کیونکہ پہلی رکعت وہ سجدہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تاکہ انصاف مکمل ہو. اب دوسری صف آگے آ گئی ہے, اب وہ آپ سب کے سجدہ کر رہے ہیں, دوسری صف کھڑی ہے, ٹھیک ہے نا, دشمن کے سامنے, ٹھیک ہے نا. پھر جب سجدے سر اٹھایا تشہد پہ تو دوسری صف تشہد کے لیے, پھر دوسری صف جو ہے وہ سجدے میں گئی, پھر سجدے سر اٹھا کے سب بیٹھے تشہد پہ بیٹھ گئے. اب سب بیٹھے, رخ کس کی طرف ہے, دشمن کی طرف ہے, اسلحہ بھی ہاتھ میں ہے, اب حفاظت سب کی ہو رہی ہے کہ پروٹیکشن سب کر سکے, حملہ ور ہوتے تو پھر وہ دفاع کر سکتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دونوں طرف ہم نے بھی سلام پھیرے, اس طریقے سے نماز مکمل ہوئی دو رکعت. تو یہ تین مختلف صورتیں ہیں صلاۃ الخوف میں. ایک رکعت والی روایت بھی موجود ہے, میں کہ چھ یا سات ہیں تقریباً, اس میں ایک یہ بھی کہ ایک صف آگے تھے ایک صف پیچھے تھی, وہ بھی ہے. تو اس میں جو محفوظ ہے جو آسان بھی ہے عمل کرنا, یہ تین طریقے ہیں, ان میں سے کوئی بھی اپنا اس اعتبار سے کہ دشمن کے رخ کس طرف ہے اور جنگ کی شدت کتنا ہے, اس اعتبار سے یہ تین طریقے ہیں. آمنے سامنے نہیں ہوتا, آمنے سامنے بھی ہوتی ہے, یہ الگ بات ہے, اس میں بات کرتے ہیں سوال جواب کی نشست میں انشاءاللہ, کہ دور حاضر میں طریقہ بدل گیا ہے تو طریقہ کیسے ہونا چاہیے اس میں بات کرتے ہیں. میں یہ مکمل کر رہا ہوں. تو یہ تین مختلف صورتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, پھر جب تم نماز تمام کر لو, نماز مکمل کر لو, فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم, تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو قیام کی حالت میں, قعود بیٹھے ہوئے کی حالت میں, بیٹھنے کی حالت میں, وعلى جنوبكم اپنی کروٹوں پر. فاذا اطمأننتم, پھر جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے یعنی خوف ختم ہو جائے اور جنگ کی صورت ختم ہو جائے, فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاۃ, تو نماز کو قائم کرو یعنی مکمل ارکان واجبات اور سنتیں اور شرطوں کے ساتھ مکمل جیسے نماز قائم کی جاتی ہے. اقامت الصلاۃ میں تمام ارکان وغیرہ ایک ساتھ ہوتے ہیں. قصر الصلاۃ میں اقامت الصلاۃ کا لفظ نہیں, قصر الصلاۃ کا لفظ ہے, یعنی اس میں کمی ہو جائے گی اور خوف کی حالت میں, صلاۃ القصر میں ارکان تو پورے پڑھتے ہیں لیکن خوف میں بعض ارکان چھوٹ گئے ہیں اور بعض میں آگے پیچھے ہو گئے. فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, جیسے کہ نماز قائم کرنے کا حق ہے, اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, بے شک نماز جو ہے مومنوں پر مقرر وقت پر فرض کر دی گئی ہے. کتاب موقوت. جیسے کہ نماز کا وقت تبدیل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اقامۃ الصلاۃ کے جو احکام ہیں، جو ارکان واجبات اور شروط اور سنتیں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے. وقتی طور پر یہ مسئلہ ہو گیا ہے، وقتی طور پر تخفیف ہو گئی ہے، نماز کا طریقہ اور حیثیت کو بدلا گیا ہے خوف کی وجہ سے، لیکن جب امن عام ہو جائے اور خوف ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، تو نماز کو ویسے قائم کریں جیسے کہ نماز قائم کرنے کا حق ہے، اس میں پھر معافی نہیں ہے. اس نے جوڑ دیا ہے وقت کے ساتھ، کیونکہ نماز کا وقت ہمیشہ مقرر ہوتا ہے. جنگ کی حالت میں اب نماز سے وقت سے نماز نہیں پڑھ سکتے، اب تاخیر کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. اس لیے وقت ساتھ جوڑنے کی یعنی حکمت جو ہے سبحان اللہ، کہ نماز مقرر وقت پر تم پر فرض کر دی گئی ہے، تو رکوع بھی تو فرض ہے نا، سجدہ بھی ہے. اب میں نے کہا جب جنگ کی شدت ہو آپ ایمان سے بغیر رکوع کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر رکوع کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ خوف ہے، خوف کی شدت ہے، جنگ کے دوران ہے، نہیں کر سکتے. فاتقوا اللہ ما استطعتم کا قاعدہ یہاں پہ لاگو ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تهنوا في ابتغاء القوم، اور تم ہمت نہ ہارو کفار کا پیچھا کرتے ہوئے. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، اگر تمہیں کوئی درد اور تکلیف دکھ پہنچتا ہے تو بے شک انہیں بھی درد تکلیف اور دکھ بھی پہنچتا ہے. وترجون من الله ما لا يرجون، اور تم اللہ تعالیٰ سے امید وہ امید رکھتے ہو جو یہ لوگ امید جو وہ امید نہیں رکھتے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. جب جنگ ہوتی ہے نا دونوں فریقین، اہل ایمان اور اہل کفر، یا جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو نقصان تو ہوتا ہے، زخم بھی لگتے ہیں، چوٹیں بھی لگتے ہیں، درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، جان بھی جاتی ہے، لیکن دونوں فریقین کی حالت جو ہے ایک جیسی ہوتی ہے. کیا اب اہل ایمان کو جو دکھ اور تکلیف جو ہے یا جان بھی چلی جاتی ہے وہ مفت میں ہے کیا؟ اجر عظیم ہے. تو مومن جہاد کے وقت اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کی امید رکھتا ہے، تو میرا یہ عمل ضائع نہیں ہوگا، مجھے اس کا اجر ملے گا، اور یقین ہوتا ہے، اور مزید مضبوطی بھی آتی ہے، ہمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جنگ میں بھی اقدام بہترین طریقے سے ہوتا ہے. لیکن کافر جن کو زخم لگے ہیں ان کو زخم اور درد تکلیف کے سوا کیا ملے گا؟ عذاب علیم اور مصیبت ہے. تو درد عام ہے دنیا کا، یہ درد آخرت میں اس سے بھی زیادہ ہوگا جہنم کے عذاب میں. تو وہ تو اللہ سے امید نہیں رکھتے جو تم رکھتے ہو، تو پھر تمہیں ان سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے جہاد کے دوران، جنگ کے دوران، اگرچہ تمہیں زخم ہی کیوں نہ لگے ہوں. ہوا یہ کہ جنگ کے دوران زخم لگ گئے اور کچھ جو مشکلیں بھاگنے لگے، تو زخمی جو تھے صحابہ جو ہیں وہ ذرا رک گئے، وہ ویسے جا رہے ہیں، ان کو ہمت دینے کے لیے یہ آیا تھا کہ اس حالت میں بھی ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ان کا پیچھا کرنے میں آپ جو ہے نا پیچھے نہ رہے، ہمت نہ ہارو، مزید ہمت کرنی چاہیے. درد تکلیف تو ان کو بھی ہے نا جو بھاگ رہے ہیں، وہ درد کے ہوتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے درد تکلیف کے ہوتے ہوئے، جبکہ تم اللہ سے امید رکھتے ہو، امید نہیں رکھتے کچھ کسی چیز کا. تو تمہارے اس دور میں، اس بھاگنے میں، ان کے تعاقب کرنے میں، پیچھا کرنے میں، ان کو مزید نقصان پہنچانے میں، یا ان کو قتل کرنے میں، یا ان کو جنگی قیدی بنانے کے لیے، یا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے جو بھی اقدام کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کی تکلیف میں کچھ تکلیف بڑھتی ہے، تو وہ ضائع نہیں جائے گی. اصل پیغام یہ ہے، یہی بات ہے نا. تو آپ کو ان جیسا نہیں ہونا چاہیے، ان سے زیادہ بہادر، زیادہ ہمت والا ہونا چاہیے، اصل پیغام یہ ہے. اچھا، دو چیزیں اس میں اضافہ کر دوں کہ صلاۃ الخوف جو ہے اس میں جو پہلی صورت میں نے بتائی ہے، یہ کب ہوتی ہے؟ جب خوف کی شدت ہو، وہ جنگ کے دوران معاملہ ہو جائے. اور میں کہ دوسری نماز کا وقت ختم ہونے والا، اس سے مراد کیا ہے؟ دو نمازیں جو جمع ہوتی ہیں، یہ نماز عام طور پہ کب فرض ہوتی ہے؟ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مقرر وقت ہے. اس لیے کتاب موقوتہ کا اللہ نے بیان فرمایا کہ ہر نماز کا اپنا اپنا وقت ہے، لیکن صلاۃ الخوف میں وقت جو ہے نا جمع کرنا بھی مقصود ہے. سفر میں بھی ہم جمع کر سکتے ہیں، وہ حکم باقی رہا ہے. تو نماز کون سی جمع ہوتی ہے؟ دو قسم کی، ظہر عصر کے ساتھ، مغرب عشاء کے، فجر کے ساتھ کوئی جمع نہیں ہوتی، یہ قاعدہ ہے. اور ابھی ظہر کا وقت شروع ہو گیا اور جنگ شروع ہو گئی، اب لڑ رہے ہیں، کیا ابھی وقت ہے کہ ایک رکعت پڑھی جائے یا وقت نہیں ہے؟ نہیں ہے. عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے، عصر وقت شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی وقت ہے نہیں ہے، عصر اب ختم ہونے والا ہے. اب ایسی صورت میں، کیونکہ اب جنگ تو رکی نہیں ہے، اگر رک جاتی پھر وہی صورت ہوتی، دشمن سامنے قبلے کی طرف ہے، اس کے الگ ہے، پھر وہ رکعت، وہ نماز پڑھی جاتی. اب وہ پڑھ نہیں سکتی، اس کا موقع نہیں ملا. اب دوسری نماز جو جمع ہو سکتی اس کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اب اس وقت یہ صلاۃ الخوف ایک رکعت والی ہوئی پڑھی جاتی ہے. اب سمجھ آئی؟ مغرب کا وقت ہے نہیں پڑھیں گے، عشاء کا وقت ختم ہو رہا ہے تب پڑھیں گے، اگر نہیں موقع ملا. اس کا موقع بھی نہیں ملا، مسلسل گولیاں چل رہی ہیں، مسلسل ہر طرف سے، جیسا کہ جنگ احزاب میں ہوا. کیا ہو جنگ احزاب میں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سات ظہر عصر مغرب یہ نمازیں چھوٹ گئی تھیں، نہیں پڑھ سکے، فجر پڑھی تھی بس. تو عشاء کے وقت جو نمازیں قضا کی تھیں، ظہر پہلے پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی. یہ بھی تب یہ آسانی ہے جب اس ایک رکعت کا بھی امکان نہ ہو. تو یہ چند اہم باتیں تھیں صلاۃ الخوف اور صلاۃ القصر کے تعلق سے. اب قصر کے احکام مسائل ہم سوال جواب کی نشست میں انشاءاللہ اس میں بات کرتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
جمع کی ہے ظہر اور عصر کی نماز عصر کے وقت، تب ایک ایک پڑھیں گے؟
یہ ایک ایک پڑھیں گے،
دو دو نہیں پڑھی جائیں گے.
نہیں نہیں، نماز اس حالت میں ایک پڑھی جاتی ہے. میرے کہا اس میں چھ یا سات طریقے ہیں، دو والا بھی ہے، ایک والا بھی ہے. سورت اللہ ابن عباس کی اس روایت میں یہ ہے کہ خوف کی شدت کی حالت میں ایک رکعت پڑھی جاتی ہے، یہ قول راجح ہے. میں نے آپ کو چھ سات نہیں بتایا، کنفیوژن زیادہ ہو جاتی ہے، تین میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا تو سات میں تو اور مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہی تین یاد ہو جائے طالب علم کے لیے کافی ہیں. قصر کچھ سوالات ہیں، میں ان کا جواب دے دوں. درخت کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو اس پہ پہلے بات کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ کچھ سوالات پہلے سے ہیں اس پہ بات کریں.
آیتیں 101 سے لے کے 104 تک، ان آیتوں کا جو تعلق عقیدے کے جو اصل ہے، صرف متفرقات سے تعلق ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہے؟
آپ دیکھیں گے نا، تو آپ کو واجب دیا میں نے، یہ آج ہوا ہے، واجب میں آئے گا نا، تو آپ کیا سمجھیں آدھی آدھی سورت کا واجب ہوگا؟
ہاں وہ
جی 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 وہ بھی کریں گے انشاءاللہ، پھر واجب ختم ہو جائے گا، آسانی کیا ہوگی. اچھا جی جی ہاں، نہیں نہیں ریکارڈ کرنا ہے. یہ چند سوالات ہیں، میں صرف تین سوال لوں گا باہر سے ہیں. پہلا سوال غیر مسلم شہریت یا پاسپورٹ حاصل کرنے کے متعلق ہے، اور یہ پچھلے درس کے طرف سے غلط فہمی کا ازالہ ہے، اس پہ بات کروں گا میں. دوسرا سوال، مدینہ جاتے ہوئے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے کی گزارش کرنے کے متعلق سوال ہے، اور تیسرا سوال تقدیر کے تعلق سے ہے. تو پہلا سوال کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس میں، یعنی پچھلے درس میں، ہجرت کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ غیر مسلم ملک کا پاسپورٹ حاصل کرنا اور اس کا استعمال کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ کسی غیر مسلم ملک کی شہریت حاصل کرنا دنیاوی فائدے کے لیے بھی تو ہجرت ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پلیز وضاحت کریں، احسن اللہ علیکم. اسی طرح سے دوسرا سوال ہے، آپ نے تفسیر سورۃ النساء کے درس میں بیان کیا کہ اگر کوئی لوگ کافر ملک میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ وہاں وقتی طور پر رہ سکتے ہیں، بلکہ پاسپورٹ لینے کے لیے بھی رہ سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کی مزید وضاحت کر دیں، کیونکہ وہاں پر پاسپورٹ لینے کے لیے جانا شرع اسباب میں سے نہیں ہے، چاہے جانے والے کی نیت وہاں پر وقتی طور پر رہنے کی ہی کیوں نہ ہو، تو پھر یہ عمل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بارک اللہ فیک و بارک اللہ فیکم۔ جو میں نے بات کی تھی پیچھے درس میں، یہ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے، میرا سیاق و سباق بالکل واضح ہے، اور بنیادی طور پر غیر مسلم شہریت یا پاسپورٹ حاصل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور جو میں نے کہا تھا پچھلے درس میں، خصوصی طور پر ان مسلمانوں کے لیے ہے جو بغیر شرع عذر کے کافر ملک میں پہلے سے رہتے ہیں یا وہاں جانے کا عزم کر چکے ہیں کہ لازمی جانا ہے، ویزا مل چکا ہے، ٹکٹ مل چکی ہے، بس جا رہے ہیں، عزم کر، پکا عزم ہے، اب جانا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہ کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے، وہاں پر رہنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہی حال اکثر مسلمانوں کا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اکثریت آپ 90 سے بھی زیادہ پرسنٹ دیکھ لیں بغیر عذر شرعی کے ہوتے ہیں، وہاں پہ صرف رہنے کے لیے، آسان زندگی، بہتر زندگی کے لیے وہ سمجھتے ہیں، وہاں جا کے دنیا آسان ہو جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس تناظر میں نے کہا کہ اگر جانا ہی ہے تو پاسپورٹ حاصل کرنے کے بعد واپس آ جائیں، اس وعید سے بچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بری ہیں جو کہ بیچ میں رہتے ہیں، یعنی سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کافروں کے بیچ میں رہ کے مر جاتا میں ان سے بری ہوں۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو کافروں کے ساتھ رہ کر مل گھل جاتا ہے وہ ان کی مثل ہے، وہ کافروں جیسا ہی ہے، سخت وعید ہے۔ تو اس وعید سے بچانے کے لیے اور اس سے یعنی ڈرانے کے لیے، بچنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ اگر جانا ہی ہے تو پھر پاسپورٹ لے کے واپس آ جائیں، اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں پاسپورٹ لینا۔ اور یہ اخف الضرارین کے قاعدے میں سے ہے، اس میں کئی قاعدے شرعی ہے، اخف الضرارین کہ دو چیزیں جو ضرر رساں ہیں ان میں سے جو خفیف ضرر ہے اس کو اپنایا جاتا ہے بڑے ضرر بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، یا دو مفسدے میں سے جو کم مفسدہ ہے اس کو حاصل کیا جاتا ہے بڑے مفسدے سے بچنے کے لیے۔ اور اس میں ایک اور بھی جو آج کے درس میں آیا ہے الفاظ کے تعلق سے، کہ جو لفظ کسی غالب یا کسی خاص حادثے کی وجہ سے بیان کیا جائے اس کا معنی نہیں ہوتا، کیونکہ غالباً لوگ اسی لیے جاتے ہیں، تو اگر کوئی اسی سیاق و سباق کہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو جو غالباً لوگ جا رہے ہیں اگر وہ جانا چاہتے ہیں صرف وہ حاصل کرنے کے لیے تو اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں، کم سے کم بولے کہ واپس تو آ جائیں اس وجہ سے بچنے کے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ بہرحال اگر کسی نے یہ سمجھا کہ کافر ممالک کی شہریت حاصل کرنا سب کے لیے جائز ہے اور ہر مسلمان کسی کافر ملک میں جا کر بغیر شرع سبب کے پاسپورٹ حاصل کر لے اور پھر وہ واپس آ جائے تو یہ غلط ہے، میں نے یہ نہیں کہا، ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ پہلے سے رہتے ہیں یا جانے کا عزم کر چکے ہیں، سوچ نہیں رہے عزم کر چکے وہ جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ تو میرا مقصد ہرگز نہیں تھا، اس تناظر میں نے بات کی تھی جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور حق بات کرنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلی واعلم، سبحانک اللہم حمدک اشہد ان استغفرک واتوب الیک۔ یہ پہلے سوال کے تعلق ہے۔ دوسرا سوال جو ہے، کیا مدینہ جاتے ہوئے کسی شخص کو یہ کہنا جائز ہے کہ میرا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں، اور کیا کسی دوست کو سلام بھیج سکتے ہیں کہ فلان کو میرا سلام دے دیں؟ اس ایک سوال میں دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص مدینہ جا رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں آپ مدینہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے سے میرا سلام عرض کر دینا۔ دوسرا سوال کہ آپ جا رہے ہیں مدینہ، فلان ہمارا دوست ہے وہ آپ کو ملے گا تو میرا سلام اسے کہہ دینا۔ پہلے سوال کا جواب، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ذریعے سلام بھیجنا، کسی انسان کسی شخص کے ذریعے سلام بھیجنا جو مدینہ جا رہے ہیں، یہ تب ممکن اور جائز ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد جائز نہیں ہے، کیونکہ جو رہنمائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں تو خاص مقرر فرشتے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں صرف اسی ایک مقصد کے لیے کہ کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص سلام دے رہا ہے، یہ فرشتے، خاص فرشتے سلام لے لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں، خاص مقرر فرشتے ہیں اور یہ ہاں سیاحین، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ اگر مجھے سلام پہنچانا ہے تو سلام پہنچانے کا یہ طریقہ ہے، فرشتے پہنچائیں گے، لوگ انسان نہیں پہنچائیں گے. اور کیا خیال ہے، انسان بہتر پہنچاتے ہیں فرشتے؟ کیونکہ انسان بھول بھی سکتا ہے، یہ الگ بات ہے. اللہ کے خاص فرشتے ہیں، وہ سلام بھی پہنچاتے ہیں، یقیناً پہنچائیں گے، اس کا اجر بھی کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. اتباع سنت کا الگ سے اس میں اجر ہے کہ آپ سنت کی اتباع کر کے جہاں پر وہیں سے آپ نے سلام بھیجا ہے. لیکن اگر کسی کو آپ کہتے ہیں سلام بھیجیں، دو تین بڑی غلطیاں ہیں، خلاف سنت ہے، بدعت ہے، اور پھر آپ کو کیا پتہ پہنچائے گا کہ نہیں، نہیں ہو بھی سکتا ہے بھول جائے، نہ بھی پہنچائے. اور پھر آپ کو جب آپ کہیں کہ میرا سلام پہنچائیں، فرشتے نہیں پہنچائیں گے آپ، کیوں غیر یہ عمل جو آپ نے کیا ہے خلاف سنت ہے، تو ادھر سے بھی آپ محروم ہو گئے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. دوسرا سوال کہ کیا کسی شخص کو یہ کہنا جس کو آپ جانتے ہو، آپ کے دوست ہیں، احباب میں سے ایک اور رشتہ دار ہے، کہ آپ مدینہ جا رہے، میرا سلام اسے پہنچا دیا، میرے طرف سے سلام کہہ دینا، یہ جائز ہے؟ اس کے تین سمجھے ذرا. ہاں یہ جائز تو ہے، لیکن اس کے ذرا حکم دیکھیں ذرا. اگر آپ نے کہہ دیا ہاں، تو آپ پر واجب ہے سلام پہنچانا، نہیں پہنچائیں گے تو گناہ ہے، کیونکہ یہ امانت کے زمرے میں آتا ہے، امانت ہے. آپ نے ہاں کہہ دیا، اب اس شخص نے آپ کو جو بات کی ہے آپ کے لیے امانت ہے، آپ نے سلام پہنچانا ہے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، سلام نہیں پہنچاتے. اس کی دو یا تین صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے آپ نے ہاں کہا، دوسرے میں آپ نے نہ کہہ دیا، تیسرے میں آپ نے خاموشی اختیار کر لی. اگر ہاں کہا تو واجب ہے، انکار کر دیا تو جان چھوٹ گئی، جان چھوٹ گئی. میں بھول جاؤں گا، معذرت چاہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں بھول جاؤں گا، میں معذرت چاہ معذرت کر لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں،
یاد رہا تو کر
لوں گا. ہاں ہاں نہیں نہیں تیسرا خاموشی اختیار کی ہے، خاموشی وہاں پر واجب نہیں ہے. اگر آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، ہاں نہیں کہا یا اس کو کوئی اشارہ بھی نہیں دیا، تب آپ پر واجب نہیں ہے، آپ خاموش ہیں نا. نہیں، اس سے ایزی اور ہے. چوتھی صورت یہ ہے جو سب سے ایزی ہے، کہ جو میرا پوچھے اس کو سلام کہہ دینا. کیا خیال ہے؟ جو میرے بارے میں پوچھے اس کو سلام کہہ دینا. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں، آپ کا ایک مشترکہ دوست ہے، ایک اور رشتہ دار ہے، آپ سے حال پوچھتے، کہتے ہیں فلان کا کیا حال ہے جدہ میں، کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، یار آپ کو سلام بھی کہہ رہا تھا. کیا خیال ہے؟ جو میرے بارے میں پوچھے اس کو سلام کہہ دینا، تو یہ زیادہ آسان ہے، اس میں اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، سلام پہنچانا بھی ہے، اور باہمی تعلق بھی قائم ہوتا ہے. ان شاء اللہ کہہ سکتے ہیں، ان شاء اللہ میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا. تیسرا سوال تقدیر کے تعلق سے ہے، کہ ابو جہل کی مثال تو سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن جب ایک بدکار انسان نیک اور کافر مومن ہو جاتا ہے، اس کی تقدیر کیسے بدلتی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا. اور سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس سے آیت میں نور سے کیا مراد ہے اور اس آیت کی معنی یا تفسیر کیا ہے، ذرا آپ سمجھا دیں. اچھا، اصل بات یہ ہوئی تھی کہ میں نے پچھلے درس میں یہ کہا تھا کہ ابو جہل جو ہے اس پر حجت تمام ہو چکی اور ابو جہل کفر پہ مرنا تھا، اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے قیامت کے دن کہ میں کافر کیوں مرا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سابق علم میں تھا، ہمیشہ اللہ کا علم ہے کہ ابو جہل کفر پہ مرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ابو جہل کی زبان میں مبعوث فرمایا، ابو جہل نے قرآن کو سنا ہے، سمجھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور انکار کیا ہے، جان بوجھ کے انکار کیا ہے، اور اسی پر اس کی موت ہو گئی. اور حدیث میں پچھلے درس میں انہوں نے بتایا تھا کہ مرنے سے پہلے اس کی کتاب سابق ہو جاتی ہے، تقدیر سابق ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے جو ظاہراً کفر کی حالت میں تھا یا نافرمانی کرتا تھا وہ جنت والے عمل کرے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، یا اس کے برعکس کوئی شخص جنت والے عمل کرتا رہتا ہے اور مرنے سے پہلے اس پہ تقدیر غالب آ جاتی ہے، کتاب غالب آ جاتی ہے، پھر جہنم والے کام کر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو سوال میں میں نے یہ پوچھا ہے کہ ابو جہل کی بات تو سمجھ آ گیا، اللہ کے سابق علم میں ہے، پہلے ہمیشہ سے علم ہے کہ اسلام قبول نہیں کرنا، کفر پر اس کی موت ہو گئی ہے، لیکن وہ شخص جو بدکار ہے یعنی ظاہر وہ جہنم میں عمل کرتا ہے، وہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے یا وہ جنت والے عمل کر لیتا ہے پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، یا کافر ہے پھر اس پر کتاب تقدیر غالب آ جاتی ہے وہ مومن ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ واضح وہی بات، اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا علم، تقدیر کی جو چار مراتب ہیں ترتیب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ علم ازلی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو ہو چکا، جو ہو گیا، جو ہونے والا ہے، جو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ کے علم میں کسی چیز کی تجدید نہیں ہوئی، یعنی کوئی چیز نہیں اللہ نہیں جانتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے۔ دیکھیں مخلوق جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر علم حاصل کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر ختم، اس کا علم ختم بھی ہو جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذات کریمہ میں یہ چیز بالکل نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے عالم ہے، باریک بینی بھی جانتا ہے، کس پتے نے کہاں پہ گرنے وہ بھی جانتا ہے، دل کے اندر جو چھپا راز وہ بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، انسان تو ابھی بولے گا تو پتہ چلے گا اندر کے چھپے راز کیا ہیں، آنکھوں کی خیانت کیا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو علم، پھر اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پیدا کرے زمین و آسمان کے، قلم کو حکم دے کہ لکھو، قلم کا کیا لکھو، تقدیر لکھو، تا قیامت ہر چیز کی تقدیر، اس مومن بھی ہے، کافر بھی، ابو جہل بھی ہے، سید عمر و خطاب بھی ہے، سید ابو بکر صدیق بھی ہیں، تمام کائنات جو دنیا میں آئے گی تا قیامت قلم نے لکھ دیا ہے۔ پھر اللہ نے جو چاہا ہے، تیسرا مرتبہ ہے چاہت کا، اللہ نے جو چاہا ہے، مشیت جو چاہا ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، چوتھا پیدا کرنا ہے، خلق ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہو ابو جہل کا وجود ہی نہ ہوتا، ابو جہل پیدا ہی نہ ہوتا، پیدا ہو ابو جہل، لیکن یہ ترتیب جو ترتیب ہے تقدیر کی، ان مراتب کی، یہ تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کا علم ازلی علم ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، جو لکھ دیا گیا لوح محفوظ میں وہ تبدیل نہیں ہوتا، جو اللہ نے چاہا وہ تبدیل نہیں ہوتا، جو اللہ نے پیدا کیا وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ تو ابھی ہم نے کہا ہے کہ جنم والے کام کرے گا پھر کتاب غالب آ جائے گی تقدیر، پھر وہ مومن ہو جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں یہی ہے کہ اس نے پہلی زندگی کا یہ حصہ ایسے گزارنا ہے، کفر میں گزارنا، فرمان میں گزارنا ہے، پھر اس نے توبہ کر لینی ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے تو عمل جنم والے کرتا تھا نا، ٹھیک ہے نا، اب ایک بت پرست ہندو ہے، وہ بعد میں اسلام قبول کرتا مرنے سے پہلے، ٹھیک ہے نا، اب اللہ کے علم میں ہے کہ اتنے وقت میں اس نے ہندو رہنا ہے، بت پرستی کرنی ہے، پھر اس نے توبہ کرنی ہے مرنے سے پہلے، اور پھر اس کی موت آ جائے گی جبکہ وہ ایمان کی حالت میں ہو، یہ سب اللہ کے علم ہے، یہ اللہ نے لکھا ہے، قلم کو حکم دی یہی لکھو، قلم نے وہی لکھا ہے، اللہ نے چاہا اس کو پیدا بھی کیا ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کما یبدو للناس، جیسے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جنت والے عمل کرتا ہے، جبکہ اندر سے منافق بھی ہو سکتا ہے، منافق کیا کرتے ہیں؟ ظاہراً تو نیک عمل کرتے ہیں، دل میں کفر ہوتا ہے، موت کو خاتمہ کی چیز پہ ہوتا ہے، کفر پہ ہوتا ہے، تو اس کے معنی ہے۔ رہے کے بعد سورۃ النور کی آیت کے تعلق سے، میں پوری آیت کو پڑھ لیتا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ بھی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور نور سے اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نور ہے، اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہے، اللہ کا نور نہ ہوتا تو کوئی نور نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نور ہے، اللہ تعالیٰ کا حجاب بھی نور ہے، یہ حجاب نہ ہوتا تو سب کچھ جل جاتی، راک ہو جاتی، جیسے کہ حدیث میں آیا، مثل نور ہی، اللہ تعالیٰ کے نور کی مثل جانا، اب اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نور کی، مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اللہ تعالیٰ نور کی مثل ایسا ہے کہ ایک تاک ہے جو دیوار میں ہوتی ہے، سمجھتے ہیں تاک پیچھے زمانے میں ایک دیوار میں ایک چھوٹے سے ایک جیسے ایک گڑا بناتے تھے، اسے کیا کہتے ہیں، اسے محراب جیسی یا کوئی تاک ہوتی ہے اندر، ہاں عام لوگ ڈبل تاک ہی کہتے ہیں، روشن دان نہیں، روشن دان تو پورا تھرو اینڈ تھرو ہوتا ہے، وہ باہر نہیں جاتا،
قرآن رکھنے کے لیے
کوئی گھر، قرآن رکھنے کے لیے گھر میں رکھتے ہیں، یعنی ایک، ہاں انگیٹھی نہیں،
جگہ محراب اس طرف،
یعنی کوئی دیوار کے اندر کوئی ایسا سوراخ ہوتا ہے جو تھرو اینڈ تھرو نہیں ہوتا, دیوار کے پار نہیں جاتا, اس میں چیزیں رکھی جاتی ہیں عام طور پہ, ٹھیک ہے نا, تاک, اسے عام طور تاک بھی کہتے ہیں, کھڑکی کی طرح جو بند ہوتی ہے باہر طرف نہیں کھلتی, یہ سمجھ لیں آپ, ایک تاک جیسی ہے جس میں چراغ ہے, ایک چراغ ہے, مصباح چراغ کو کہتے ہیں, المصباح فی زجاجہ, چراغ شیشے کے قندیل میں, شیشے میں ہے, چراغ تو جانتے ہیں نا آپ, ازجاجہ تو کانہا کوکب دری, جو شیشہ ہے چمکتے ہوئے روشن ستارے کے جیسا ہے, جیسے روشن ستارہ ہوتا ہے نا آسمان میں, یہ شیشہ ویسے چمک رہا ہے, یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ, یہ چراغ جو ہے ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے, جو نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے, یعنی ہمیشہ سورج کی روشنی اسے لگتی ہے, اگر مشرق میں ہوتا تو صبح کو سورج لگتی, سورج کی روشنی لگتی, ٹھیک ہے نا, لیکن مغرب وقت نہ لگتی, اگر مغرب میں ہوتا تو سورج کی روشنی صبح نہ لگتی, شام کو لگ جاتی, مطلب غروب سے پہلے, یہ کہیں پہ درمیان میں ہے, سورج کی روشنی ہمیشہ اسے لگتی ہے, اور یاد رکھیں زیتون کی طرف جتنے زیادہ سورج کی روشنی لگتی ہے اتنی اس کا تیل زیادہ عمدہ ہوتا ہے, اس لیے شام کا جو زیتون ہے سب سے کیوں عمدہ ہے, شام کہاں پہ ہے, مشرق مغرب میں یا درمیان میں,
درمیان
میں, تو اکثر سورج کی روشنی وہاں پہ لگتی ہے, اور جو بھی ملک اس پٹی میں ہے ان کا زیتون کا تیل جو ہے وہ سب سے عمدہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. اچھا, یکاد زیتھا یضیء, خود وہ تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے, لو لم تمسس ہنار, اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوئے, اتنی زیادہ اس کی اس تیل کی عمدہ اور پیور ہے کہ خود ایسا لگتا ہے کہ چمک رہا ہے جبکہ اسے ابھی آگ نے چھوا نہیں ہے, اب آگ چھوئے گی جب دیا جلایا جائے گا اس تیل سے تو آگ کتنی ہو جائے گی, دیکھیں کتنی دگنی ہو جائے گی, ابھی آگ چھونے سے پہلے خود چمک رہا ہے, سبحان اللہ, یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسس نار, نور علی نور, نور پر نور ہے, کون سا نور کا نور ہے, یعنی ایک تو خود یہ جو تیل ہے اتنی اس کی پیورٹی اتنا پیور ہے خود چمک رہا ہے, اور پھر جب اسے جلایا جاتا ہے نور اور دگنا ہو جاتا ہے, نور علی نور, یہدی اللہ لنورہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے نور کی طرف ہدایت دے دے, ویضرب اللہ الامثال للناس, اللہ تعالیٰ مثال لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے, واللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے, خوب جاننے والا ہے کہ کس نے ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے, کون ہدایت مستحق ہے کون نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے. اس میں جو مثال ہے, اصل بات بھائی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, اب مثال کس چیز کی ہے, مثال نہیں, نہیں مثال, اصل مثال جو ہے مومن کا دل ہے, دیکھیں انسان کا دل جو ہے اس میں فطرت ہے, توحید, انسان توحید فطرت پر, ہر انسان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ, اس ماں باپ اسے یہودی مجوسی نصرانی بنا دیتے ہیں, یہودی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں, ہر مسلمان اسلام میں ہی پیدا ہوتا ہے, فطرت میں, اسلام ایمان کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے, تو فطرت انسان کی جو ہے یہ وہ زیتون کا تیل ہے جو خود چمکنے والا ہے, پیور ہے, انسان کا دل میں فطرت جو ہے وہ اس زیتون کے تیل کی مانند ہے جو پہلے سے پیور ہے, اب کس چیز کا انتظار ہے اسے روشن ہونے کے لیے, دیا جلانے کے لیے, اب اسے آگ لگاتے ہیں نا پھر جلتا ہے نا, اب یہ جو مومن کا دل ہے یا انسان کا دل ہے, عام انسان کے دل میں فطرت وہ زیتون کے تیل کی مانند ہے جو سب سے پیور ہے, لا شرقی ولا غربی ہے, اب اس انتظار میں کہ ایمان اور علم پہنچ جائے اسے, بس اگر ایمان اور علم پہنچ گئے اسے, معرفت اللہ کی پہنچ گئی اسے صحیح طریقے سے, تو یہ روشن ہو جائے گا. اب ہوتا کیا ہے, کافر کیونکہ دھتکار دیتا ہے نبی کی تعلیمات کو, علم ایمان سے اعراض کرتا ہے, منہ موڑ لیتا ہے, تو اس کا نور یہ بجھ جاتا ہے, وہ جو روشن تھا نا یہ تیل یہ بجھ جاتا ہے, لیکن جو مومن ہے جس نے ایمان قبول کیا ہے, کلمہ پڑھا ہے اور تعلیمات اور احکام پر حکم کی تعمیل کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آئے ہیں, تو یہ جو تیل ہے جو خود پیور جو ہے بہت زیادہ چمکدار ہے, اب اس کے نور میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے, اس دیے کی طرح جو اس زیتون کے تیل سے روشن ہوتا ہے, جس کا تیل اس زیتون کے درخت کا ہے جو نہ شرقی نہ غربی ہے, سب سے پیور ترین ہے, جو خود چمکتا ہے. تو مومن کے ایمان کی وجہ سے, اور یہ ایمان جیسے بڑھتا جاتا ہے روشنی اور بڑھتی جاتی ہے, کیونکہ ایمان جو ہے زیادہ اور کم ہوتا ہے تو روشنی اور بڑھتی جاتی ہے. تو نور علی نور, ایک نور فطرت کا ہے, ایک نور ایمان کا ہے, ایک نور علم کا ہے, ایک نور اس پہ عمل کا ہے, کیونکہ عمل سے ایمان بڑھتا رہتا ہے. تو یہ تمام جب چیزیں آ جاتی ہیں تو ایمان جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور یہ نور بھی بڑھتا جاتا ہے, واللہ اعلم. تو یہ اس کا مختصر معنی ہے.
پہلے کا جو آیت,
اور پھر یہ باقی جو ہے یہ جو مثال دی ہے اپنا, یہ جو قندیل ہے, شیشہ ہے, اور پھر یہ طاق ہے, سینے کا دل ہے, دل ہے, پھر یہ چیسٹ ہے, یہ سب اس کے اندر دیکھ لیں آپ, یہ مثال اس کی. تو مومن کے جو سینہ ہے وہ ہمیشہ ایمان کی روشنی سے روشن رہتا ہے. اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت نور ہے, اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے, اور زمین آسمان اللہ کے نور سے منور ہیں, جو اللہ نے پیدا کیا ہے.
یہ مخلوق ہے.
یعنی سورج کی روشنی, چاند کی روشنی مخلوق ہے, اللہ نے پیدا کی ہے. وہ تو وحدت الوجود کے بولے تھے, وہ تو بالکل غلط ہے, اس کی کوئی دلیل بنتی بھی نہیں ہے. کہاں پہ ہاں طرف سے, جی بالکل, انہوں نے خلق کہو فی قلب الانسان, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے, روحی شرف کے لیے. جی ہاں, عام نور تو نہیں ہے, اب نور ایمان جو ہے, کیونکہ نور دو ہیں, حسی معنوی دو نور ہیں, ایک نور محسوس کیا جاتا ہے روشن, یہ دیکھتے ہیں ہم سورج کی روشنی مخلوقات میں جو دیکھتے ہیں, ایک معنوی ہے. قرآن نور ہے کہ نہیں, وحی نور ہے کہ نہیں, محسوس کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, نہیں معنوی نور. تو یہ معنوی جو ایمان کا نور ہے, یہ اللہ نے اس حسی نور کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو اس نور کی تشریف کے لیے اسے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا, واللہ اعلم. کوئی سوال درس کے تعلق سے, یا کوئی سوال ہے؟ كوين الحمد لله جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.